قرآن کی سورہ المائدہ آیت نمبر 33 ہے، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مولانا، اس آیت کو لے کر بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو لوگ اہانت رسول کرتے ہیں ان کو قتل کیا جائے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس آیت میں لفظ اہانت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ رسول کی اہانت کریں، توہین کریں، یہ تو اس مسئلے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں، اہانت تو الفاظ بولنا ہوتا ہے، اہانت نام ہے کچھ نامناسب الفاظ بولنے کا۔ تو اس آیت میں یہ کہاں ہے؟ اس آیت میں تو یہ ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے۔ اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے سے اہانت رسول یا توہین رسول کا مسئلہ نکالنا بس بڑی سرکشی ہے، بہت بڑی سرکشی ہے، یعنی سرکشی ہے، جہالت ہے، بے خبری ہے۔ کیونکہ جو چیز موجود ہی نہیں آیت میں، اس کو مسئلہ آپ نکال رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اس قسم کی سخت سزا دی جائے جو جنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کرنے کا مطلب ہے کہ جو یعنی اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے، اللہ کا جو ایک منشا ہے کہ لوگوں پہ ہدایت واضح ہو، انسان جو ہے کریشن پلان آف گاڈ کو جانے، تو یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ تو جو لوگ اس اسکیم کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اسکیم نہ چلے، لوگ بے خبری رہ جائیں اور سارا کام جپرٹائز ہو جائے، یعنی اللہ نے اپنے نقشہ تخلیق کے مطابق ایک پیغمبر بھیجا، اس پر کتاب اتاری، اس نے یہ کام شروع کیا کہ لوگوں کو پیسفل انداز میں، انتہائی حد تک امن کے ساتھ لوگوں کو بتائے کہ مقصد تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، موت سے پہلے کیا کرنا ہے، موت کے بعد کیا پیش آنا ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں، کریشن پلان آف گاڈ، پیسفل طور پر پیغمبر اور آپ کے ساتھی یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو جپرٹائز کر دیں، اس کام کو نہ ہونے دیں، اس کام کو ناکام بنا دیں۔ اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں سرے سے اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں اہانت رسول یا توہین رسول یا سب وشت، کوئی ذکر ہی نہیں، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ ایک اور چیز کا ذکر ہے۔ اچھا، اس دوسرے چیز کے لیے اس میں جو بتائی گئی ہے سزا، اس میں بھی دیکھیے الفاظ کیا ہیں. یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اے رسول ایسے لوگوں کو قتل کرو, صیغہ امر میں نہیں ہے, صیغہ امر میں نہیں ہے. جیسے اور بعض احکام ایسے ہیں جو صیغہ امر میں ہیں, مثلاً السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, یہ صیغہ امر میں ہے. یہاں وہ صیغہ کہاں ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, یہ مفہوم اس کا ہے. امر کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس قسم کی سزا کسی کو نہیں دی. جو لوگ سرگرم تھے, جو لوگ سرگرم تھے اس فعل میں, اس کا یہاں ذکر ہے, ان کے ساتھ وہ سزا رسول اللہ نے دی جو سزا فرعون نے جادوگروں کو دی تھی. جادوگر جو تھے فرعون کے زمانے میں, تو فرعون نے بالفعل ان کو وہ سزا دے ڈالی. تو یہاں ذکر تو ہے اس کا, لیکن عملاً رسول اللہ نے کبھی ایسا سزا نہیں دی کسی کو. تو اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی لیگل حکم نہیں بیان کیا گیا. اس آیت میں کوئی قانونی حکم نہیں بیان کیا گیا. یہ دراصل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج آف ہیمرنگ. قرآن میں ایسا بہت ہے, لینگویج آف ہیمرنگ, جس کو ہم کہتے ہیں تحدید, تشدید, تخویف, اس کے لیے ہوتی ہے. یعنی وہ الفاظ آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قانونی سزا کے طور پر ان کے ساتھ ایسا فعل کیا جائے. وہ تو صرف تحدید کے لیے ہوتی ہے, یعنی جھجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. وہ یہاں بھی ہے, کیونکہ اگر وہ مطلوب ہوتا کہ یہی سزا دی جائے بالفعل ان کو, تو رسول اللہ سزا دیتے. کیونکہ رسول اللہ حکم الہی سے استرتاب نہیں کر سکتے تھے. ایک چیز جو بطور حکم کر اللہ کی طرف سے آئے تو رسول اللہ اسے خلاف نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے کہ قل امرت ان اکون اول من اسلم. تو یہ ہے لینگویج آف ہیمرنگ, جھڑجھوڑنے کے لیے. جھڑجھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جاگے, بیدار ہو, نصیحت لے, اور واقعتاً ایسے ہی ہوا, یہ سب کسی لپتائب ہو گئے بات کو, یہ سب طائب ہو گئے بات کو. یعنی یہ لینگویج ہیمرنگ نے کام کیا, ان کے اندر ریپینٹنس آیا, ان کے اندر سوچ جاگی, اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اچھا, یہ زبان جو ہے قرآن میں یہی نہیں ہے, اور بھی استعمال ہوئی ہے. مثال کو پہ دیکھیے, سورہ یعنی وہ غزوہ بدر کے بعد, آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہوا تھا تو اس میں رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے غزوہ بدر کے میں مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے قیدی بنا لیا 70 ان لوگوں کو جو لڑنے کے لیے آئے تھے, اور قیدی بنا کر کے مدینہ لے آئے. ان کے بارے میں دیکھیے قرآن میں ہے, ما کان لنبین ان یکون لہ اسرا حتی یسخر فی الارض. نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین میں, یعنی زمین مدہ بیٹل فیلڈ میں خونریزی کرے, نہ یہ کہ وہ لوگوں کو قیدی بنا لے. یسخر فی الارض کے بعد زمین میں خون بہائے, زمین میں خونریزی کرے. گویا کہ جن لوگوں کو تم قیدی بنا کر لایا ہو انہیں تم کو قتل کرنا چاہیے تھا. قیدی بنا کے کیوں لے کے چلائے؟ بظاہر آیت کا مطلب یہ ہے, بظاہر. لیکن اب آپ سوچیے کہ ابھی بھی یہ لوگ مسلمانوں کے قبضے ہی پہ تو تھے. یہ بدر کے میدان سے نکال کر ان کو قیدی بنا کر کے لا کر مدینہ لائے تھے. مدینہ میں تھے وہ تو بالکل ان کے قبضے میں تھے. اگر ان کو قتل کرنا یہی مطلوب الہی تھا تو بدر میں نہیں تھا تو مدینہ میں قتل کر دیتے ان کو. اگر یہ مطلوب الہی تھا کہ وہ حضرات جو ہیں قتل کر دیے جائیں, اب کیا چیز رکاوٹ تھی؟ ابھی بھی وہ مسلمان قبضے میں تھے. بد میں نہیں تو اب مدینہ میں قتل کر دے دو ان کو. تو حکم یہ ہوتا کہ انہیں قید بند رکھو تو قتل کر ڈالو ان کو. ایسا لیکن اب جانتے ہیں ایسا نہیں ہوا, کیونکہ یہ لینگویج ہیمرنگ تھی. لینگویج ہیمرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں قتل کیا جائے. یا وہاں جو آیت تھی پہلے والی آیت کہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, یعنی تمہارے فعل کی شناعت, تمہارے فعل کی برائی اتنی زیادہ ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم کو سزا دی جائے. تو فعل کی شناعت بتائی گئی ہے نہ کہ فعل کا قانونی حکم. دونوں فرق یاد رکھیے, ایک ہے فعل کی شناعت, ایک ہے فعل کا قانونی سزا. فعل کی شناعت الگ چیز ہے, فعل کی قانونی سزا الگ چیز ہے. کیونکہ اگر ایک قانونی سزا اللہ کی طرف سے آ جائے تو نبی پابند ہو جاتا ہے کہ اس کو نافذ کرے وہ. یہ تھی لینگویج آف ہیمبرنگ, یعنی تحدید کی زبان, تشدید کی زبان, جھجھوڑنے کی زبان, تاکہ آدمی کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے. اچھا, اسی طرح ایک اور مثال لیجیے. قرآن میں دیکھیے سورہ الکافرون ہے, تو اس میں دیکھیے یہ لفظ ہے کہ یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون, اے وہ لوگ جو کافر بن گئے ہو. اب بتائیے کہ اگر فیصلہ الہی یہی ہے کہ کافر بن گئے تو انہیں کافر جینا چاہیے, کافر بننا چاہیے؟ اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ عالم الغیب ہے. یعنی اے کافر ہو, یعنی وہ اے وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہو, آپ غور کیجئے کتنی سخت بات یہ ہے. یا ایھا الکافرون, یعنی اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے کہ اے وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہو. تو اللہ تو عالم الغیب ہے, انہیں کافر جینا چاہیے, کافر بننا چاہیے, لیکن عملاً کیا ہوا؟ یہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ جو یہ آیت آئی تھی قریش کے بارے میں, قریش کے بارے میں, تو سارا قریش کے لوگ مکہ میں جو تھے, فتح مکہ جب ہوا تو اسلام میں داخل ہو گئے. دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ وہاں پر فاتح کے حصے داخل ہوئے تو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مکہ کے سردار لائے گئے آپ کے سامنے. یہ وہی لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ اے کافر ہو, وہ لائے گئے. وہ سر جھکائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے یہ لفظ دوبارہ نہیں دہرایا, اے وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہو اور کافر ہو, یہ لفظ نہیں دہرایا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. وہ کیا تھی؟ اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم لوگ آزاد ہو. نہ ان کو کافر کہا, نہ ان کو برا بھلا کہا, نہ ان کے قتل کا حکم دیا, کچھ بھی نہیں. اچھا, ہوا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد راوی یہ کہتے ہیں کہ فخرجوا کانما خرجوا من القبور ودخلوا فی الاسلام. جب رسول اللہ کے پاس سے نکلے وہ, تو اس طرح نکلے جیسے کہ قبر سے نکلے ہوں, اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب آئے تھے رسول اللہ کے پاس, وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کفر کیا ہے, ہم نے جنگ کی ہے, ہم نے کہتے صحابہ کو قتل کیا ہے, تو ہم تو اس قابل ہیں, ہم تو وار کرمنلس ہیں. آج کل کی زبان میں ان کی حیثیت تھی وار کرمنلس کی, یعنی کافر پلس وار کرمنلس. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو قتل کیا جائے گا, لیکن رسول اللہ نے جو سلوک کیا تو وہ سلوک اتنا بڑا احسان تھا کہ اس کے بعد وہ سرکشی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, سرکشی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ وہ انہوں نے سمجھا کہ ہم تو قبر پہنچ چکے تھے, ایک نئی زندگی ہم کو مل گئی, تو اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ابھی بھی وہ قائم رہیں سرکشی پر, تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ایہا الکافرون کہہ کر کے ان کو جھجھوڑا گا, ان کی ضمیر کو جھجھوڑا گا. تو وہ جھجھوڑا جو گیا تھا وہ ایک ان کے مائنڈ میں ایک پروسیس چلا, سوچ ایک جاگی, سوچتے 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 یہاں تک کہ وہ دن آ گیا فتح مکہ کا دن. تو ایک پروسیس تھا وہاں سے وہاں تک. دیکھیے, انسان کے اندر کوئی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے پروسیس کے روپ میں. تو جب رسول اللہ پر یہ آیت اتری اور آپ نے پڑھا اس کو ایہا الکافرون, اس وقت سے ان کے مائنڈ میں ایک پروسیس جاری ہو گیا, جس کی تکمیل, جس کا کلمنیشن وہ تھا کہ جب رسول اللہ نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء, وہ کلمنیشن تھا وہ. تو یہ انسان کی نفسیات, جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ انسان کی نفسیات نہیں جانتے, مشن کا کلچر نہیں جانتے, رسول اللہ کی اسکیم نہیں جانتے, اللہ کی اسکیم نہیں جانتے. ان آیتوں سے جو لوگ ڈالتے ہیں اس طرح کے مسئلے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے, وہ انسانی نفسیات سے بے خبر ہیں, وہ دعوت کے کلچر سے بے خبر ہیں, اللہ کی اسکیم سے بے خبر ہیں, وہ اس سے بے خبر ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے یہاں تبدیل آ جاتی ہے. کبھی محبت کلمہ بولا جاتا ہے, کبھی ڈانٹا جاتا ہے, دونوں کیا جاتا ہے. یعنی دائی جو ہے ایک مربی ہوتا ہے, دائی ایک کے دل میں ماں کا دل ہوتا ہے, دائی کے سینے میں ماں والا دل ہوتا ہے. تو ماں, آپ جانتے ہیں کہ ماں کبھی ڈانٹتی بھی ہے, کبھی پیار بھی کرتی ہے. تو دائی کے دل میں ماں والا دل ہوتا ہے, وہ مدعو کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر اس کی فطرت جاگ اٹھے, اس کی فطرت جاگ اٹھے اور یہ پہچان لے سچائی کو, اپنے رب کو, اپنے خالق کو پہچان لے. تو دھیرے دھیرے یہ واقعہ ہوتا ہے. تو قرآن میں یاد رکھیے, ایک طرف تو وہ ہے, ایک طرف تو ہے یعنی ان لکم ناس ہے, پیغمبر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور دوسری طرف وہاں پر تحدید اور ہیمبرنگ کی زبان بھی ہوتی ہے. اس طرح سے ایک لمبا پروسیس چل جاتا ہے, چلتے 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 پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. تو جو لوگ ایسی باتیں نکالتے ہیں قرآن کی آیتوں سے وہ بالکل ہی بے خبر ہیں, بالکل بے خبر ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من فسر القرآن برائی فاصاب فقد اخطا. یہ حدیث ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے تفسیر کی قرآن کی اپنی رائے سے اور صحیح تفسیر کی تب بھی اس نے غلطی کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی رائے سے تفسیر کیا اور غلط تفسیر کیا تب تو غلط ہے ہی. وہ صحیح اتفاقن ہو گئی تب بھی غلط ہے. وہ اس میں شامل کیجیے یہ بات. یعنی پورا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے, تو اگر کوئی تفسیر غلط ہے تب تو غلط ہی ہے وہ, لیکن اگر صحیح ہے تب بھی غلط ہے. کیوں؟ اس نے سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیا. یہ کلام الہی ہے, اس کا ثبوت نہیں دیا. اسے تدبر نہیں کیا تقویٰ کے ساتھ. قرآن میں ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تو غیر متقیانہ انداز میں آپ نے قرآن کو پڑھا اور لگے کچھ بولنے, یہ تو جرم ہے, جرم. صحیح بات بھی کہیں آپ تب بھی اللہ کی نظر غلط ہو جاتی. وہ قرآن کو پڑھنا ہے, دیکھیے, اللہ کا کلام سمجھ کر کے تقویٰ کے ساتھ پڑھنا ہے. ڈر ڈر کر پڑھنا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی تو میں پکڑا جاؤں گا. یہ بس اپنی رائے نہیں چلانا ہے اس میں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ عربی زبان سیکھیں, شاہ نزول کی روایتوں کو جانیں. پچھلے مفسرین نے, صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا اس کو سمجھیں. میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کا ری اپلیکیشن ہوتا ہے حالات کے لحاظ سے, لیکن اس کا معنی اصلی تو جاننا پڑے گا آپ کو. جب آپ معنی اصلی جان لیں گے تب جا کر یہ ہوگا کہ آپ اس کا ری اپلیکیشن جان پائیں گے. تو قرآن میں اگر آپ کو بولنا ہے تو یہ سب مراحل سے گزرنا پڑے گا آپ کو, کہ آپ قرآن کی زبان سیکھیں, تفسیریں پڑھیں, شاہ نزول کو جانیں, دوسرے علماء نے کیا کیا اس کو سمجھیں. ان سب کو لے کر کے آپ تدبر کریں, اور تدبر میں تقویٰ ہو. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ آپ کے ذہن پر یہ تصور چھایا ہوا ہو کہ میں جو کچھ بولوں گا وہ تو بات کہیں ختم نہیں ہو جائے گی, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہاں مجھے اپنے کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ تم نے کیوں یہ بات کہی. اپنے آپ کو وہاں جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میں نے کیوں ایسی بات کہی. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اگر آپ قرآن پر بولیں تو تفسیر برا نہیں ہے. تو ایک ہے تفسیر بالتدبر, ایک ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالتدبر اور تفسیر بالرائے. تو تفسیر بالتدبر وہ ہے جو تفسیر کے سارے تقاضے پورا کرتے ہوئے تفسیر کی جائے, جو تقویٰ بھی شامل ہے. تو ایک ہے تفسیر بالتدبر, یعنی سارے تقاضے پورا کرنے کے بعد آپ قرآن کے بارے میں کچھ بولیں. ایک ہے تفسیر بالرائے, کہ بس بیٹھے ہیں ایک مائنڈ میں, دماغ میں ایک خیال ہے, بس لگے تقریر کرنے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے. تو اسی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی رائے چلاتے ہیں اگر اتفاقاً وہ صحیح کہہ دیں تب بھی پکڑ جائیں گے. کیوں؟ سنجیدگی کا ثبوت دے دیا انہوں نے. متقیانہ روش کا ثبوت نہیں دیا انہوں نے. تو گویا کہ قرآن سے, اللہ کے کلام سے وہ کھیل کرتے رہے, اس لیے پکڑ جائیں گے. تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے قرآن کے بارے میں. جب آپ سنجیدہ ہوں گے تب باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ آیت میں یہ الفاظ ہیں. بظاہر ایک حکم ہے لیکن وہ حکم تو نافذ نہیں کیا گیا. پھر آپ سوچیں گے کہاں یہ نافذ کیا گیا حکم. تب آپ کہیں گے یہ حکم جو نافذ نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ قانونی آیت ہی نہیں, یہ اس میں لیگل حکم بیان ہی نہیں کیا گیا تھا. یہ تو ہمبرین کی زبان تھی, تحدید کی زبان تھی, جھڑ جھوڑنے کی زبان تھی اور اس کا فائدہ ہوا, اس کا فائدہ حاصل ہوا کیونکہ مقصود اللہ کا یا رسول کا نہیں ہوتا کہ لوگ قتل کر ڈالیں. یہ مقصود نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم قرآن میں ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم یعنی عذاب دے کر یا سزا دے کر کے اللہ کا, یعنی اللہ کا یہ منشا نہیں کہ بس خام خالوں کو مارے کاٹ. اللہ کا منشا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں, لوگوں کا تزکیہ ہو, لوگ اپنی اصلاح کریں, لوگ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کو مستحق بنانے, لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود. تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمام رحیموں سے زیادہ رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے. تو آپ نے ماں باپ کی شفقت دیکھی ہے, ماں باپ کی رحمت دیکھی ہے آپ نے. تو ماں باپ کو, ماں باپ کے اندر جو رحمت شفقت ہے اس سے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ رحمت شفقت اللہ کے اندر ہے. تو اس کا اظہار ہوتا ہے اس کے کلام میں, اس کے مشن میں. اسی پٹر پر رسول اپنا مشن چلاتا ہے. تو دیکھیے وہ جو آیت ہے کہ اتق اللہ ویعلمک اللہ, تقویٰ کا روش اختیار کرو تو اللہ تم کو علم دے گا, فہم دے گا. تو یہ کیا چیز ہے تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ سنجیدگی, سیریسنس, سنسیئرٹی, احساس ذمہ داری کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ ہم اللہ کے ساتھ جواب دہ ہیں. تو یہ سب ذہن کے ساتھ جب قرآن کو پڑھیں گے آپ تو آپ بھکے گے نہیں, پھر آپ بھکے گے نہیں. تو یہ ہے مطلب ان آیتوں کا. اور اس آدمی, جو آدمی سنجیدگی کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا وہ بہت اچھی طرح اس کو سمجھ سکتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم متقیانہ ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں, جواب دہی کے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو صحیح انداز میں قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی تفسیر کرنے کی توفیق دے.
فرحاد احمد سلفی عمری دہلی. مولانا آج جو آپ سے میں نے سنا کہ قرآن کے اندر اس آیت یعنی قرآن سورہ المائدہ کی آیت جو بیان کی گئی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ اور ایسے ہی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسکن فی الارض اور ایسے ہی قل یا ایھا الکافرون, تو یہ لینگویج اب ہیمرنگ ہے تاکہ انسان اندر سے اپنی فطرت کو جگائے. تو اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اور اس سے آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی جو آیا کرتا تھا وہ ہیمرنگ کی زبان تو بولتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا تھا, ان کی نیت ہوا کرتی تھی. مگر آج کے مسلمانوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ان آیتوں کو لے کر لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیں. تو اس سے میں دور رہتا ہوں, اپنے آپ کو دور کرتا ہوں. اور میری آج سے یہی نیت ہے کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے راستے پر چلیں اور جنت میں جائیں, شیطان کے راستے سے بچیں. انشاءاللہ.